السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب الفتن، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ ارین الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے دجال کے بارے میں پڑھا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ بہت سارے جھوٹے دجال پیدا ہوں گے یا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی وحی ہے. ہاں، سچے خوف باقی رہ جائیں گے، لیکن اس کے بارے میں بھی کوئی شیورٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ جو بہت تقویٰ والے ہوں گے وہی سچے خواب ظاہر کریں گے، ورنہ تو جھوٹے لوگ اس میں بھی ہوتے ہیں کہ جو جھوٹے خواب بیان کرتے ہیں. تو لہٰذا دجال کا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، یا اپنی آگے آنے والی نسلوں کو کیسے بچا سکتے ہیں. ایک تو دعا ہے سب سے بڑھ کر، جو دعا کا ہتھیار ہوتا ہے سب سے بڑا ہوتا ہے. دوسرا، وہ فتنوں کو پہچاننا جن کی وجہ سے انسان ان فتنوں میں انوالو ہو کر اپنے دین اور ایمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اور اسی بنا پر اکثر صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فتنوں کے بارے میں اور اسپیشلی دجال کے بارے میں بہت پوچھا کرتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال کے مقابلے میں سخت لوگ کون ہوں گے. یہاں پر رسول اکرم نے اسپیشلی ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا جو بنو اسماعیل میں سے ہوں گے. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے کہ تین باتوں کی وجہ سے، آپ نے فرمایا کہ تین باتوں کی وجہ سے جنہیں میں نے رسول اکرم سے سنا ہے، میں بنو تمیم سے ہمیشہ محبت کرتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم اشد امتی علی الدجال، یہ لوگ دجال کے مقابلے میں میری امت میں سب سے زیادہ سخت مخالف ثابت ہوں گے. اور جو حدیث بیان کرنے والے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنو تمیم کے یہاں سے زکات وصول ہو کر آئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہماری قوم کی زکات ہے. بنو تمیم کی ایک عورت قید ہو کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسے آزاد کر دے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بنو تمیم کے لوگ تھے وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ یہی لوگ دجال پر بہت سخت ہوں گے، کیونکہ تین وجوہات بیان کی رسول، جو راوی حدیث انہوں نے تین وجوہات بیان کی کہ بنو تمیم کون لوگ تھے، تو یہ بنو اسماعیل میں سے تھے. پھر دجال کے خلاف جہاد میں کون لوگ شامل ہوگے اور کیا رویہ ہونا چاہیے اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے. نواس بن سمان رضی اللہ عنہ والی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور طویل روایت ہے یہ، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو ان کے سانس کی ہوا جس جس کافر تک پہنچے گی وہ مر جائے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور اسے مقام لد پر قتل کر دیں گے. یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور مقام لد، یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی فلسطین کا یا اسرائیل کا جو نیا ایئرپورٹ بنا ہے وہی وہ مقام ہوگا جس کی نشاندہی کی گئی ہے، واللہ عالم. اور دمشق کے قریب جو پڑاؤ ہوگا، ابو دردا والی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال سے جنگ کے دوران مسلمانوں کا پڑاؤ دمشق جو شہر ہے اس کی ایک جانب مقام غوطہ میں ہوگا، اور یہ شہر شام کے شہروں میں سے بہترین شہر ہے. یہ بھی صحیح جامع الصغیر علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اور کئی محدثین نے اس کو روایت کیا ہے اس حدیث کو، اور اس کی سند صحیح ہے الحمدللہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دمشق جو کہ ایک شہر ہے سیریا کا، وہاں پر یہ سارے معاملات ہوں گے. اور دجال کے لشکر کی ہلاکت کیسے ہوگی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی طویل حدیث میں ہے کہ مسلمان رومیوں سے جنگ کریں گے اور فتح حاصل کر لیں گے، یعنی نصرت حاصل ہوگی. پھر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے کہ ایک زور سے چیخنے والا آئے گا اور کہے گا کہ ان کے اہل و عیال میں دجال ظاہر ہو چکا ہے، تو وہ لوگ سب کچھ جو ان کے ہاتھوں میں ہوگا پھینک کر اس کی طرف متوجہ ہوں گے، اور 10 سواروں کو اطلاع حاصل کرنے کے لیے بھیجیں گے. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. اور نافع بن عتبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جزیرے عرب والوں سے لڑو گے اور اللہ تمہیں اس کا فاتح بنا دے گا. پھر تم فارس یعنی ایران والوں سے لڑو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بھی فاتح بنا دے گا. پھر تم روم سے لڑو گے اور تم اس کو بھی فتح کر لو گے. پھر تم دجال سے لڑو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی فتح دے گا۔ پھر نافع رضی اللہ عنہ نے کہا، اے جابر، ہمارے علم کے مطابق دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک روم فتح نہ ہو جائے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعہ تو بہت پہلے ہو چکا ہے، روم تو کب سے فتح ہو چکا تھا۔ اور ابن عمر والی روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دجال پر مسلط کر دیں گے، اور مسلمان دجال اور اس کے لشکر کو قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی درخت یا پتھر کی اوٹ میں چھپے گا تو وہ پکار کر مسلمان سے کہیں گے کہ یہ یہودی میرے پیچھے ہے، اسے قتل کر ڈالو۔ یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے اور حسن ہے۔ تو ہر پتھر، ہر درخت، شجر یہودیوں کی نشاندہی کرے گا، جیسے کہ غرقت کا درخت ہمیں ملتا ہے حدیث میں کہ سوائے دو چیزوں کے، یعنی ہر کوئی نشاندہی کر دے گا، اور کچھ درخت ایسے ہوں گے جو نہیں بتائیں گے، نشاندہی نہیں کریں گے، تو سوائے غرقت کے درخت کے وہ نہیں بتائے گا، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ یہ حدیث میں صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو غرقت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کانٹے دار درخت کا نام ہے، یہودی اس درخت کی بہت تعظیم کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آل اسرائیل میں کثیر تعداد میں اس درخت کی کاشت جاری ہے، یعنی بہت زیادہ گرو کیا جا رہا ہے۔ مدینہ منورہ کے تاریخی قبرستان کا نام بقیع الغرقد بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس مقام پر بہت زیادہ غرقد کے درخت تھے، پھر اسی باعث عہد نبوی میں اس قبرستان کو بقیع الغرقد کہا جانے لگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ غرقد کا جو درخت ہے جو کانٹے دار ہوگا وہ نشاندہی نہیں کرے گا بس۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام خود دجال کو قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام، یعنی جو ان کے نزول کے بارے میں آتا ہے اور بہت ساری روایت سے ثابت ہے۔ اچھا، ایک اور بات ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور کیسا ایمان ہونا چاہیے، پھر بتا سکتا ہے؟ اسلام کا نزول ہوگا دوبارہ، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کریں گے، اپنی خود کی کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو پہلے آ چکے اور وہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، لیکن چونکہ ان کو معجزانہ طور پر آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، لہٰذا دوبارہ ان کا نزول ہوگا، تو کوئی وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا نزول ہوگا آسمان سے، جو ان کو اٹھایا گیا تھا معجزانہ طور پر۔ تو لہٰذا ان کا پیدا ہونا بھی ایک معجزہ ہے، ان کا اٹھایا جانا بھی ایک معجزہ ہے، اور ان کا دوبارہ نزول بھی معجزہ ہے۔ پھر جب دوبارہ نزول ہوں گے تو اس کے بعد وہ نارمل زندگی جئیں گے، اور قدرتی موت ان کو آئے گی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی فالو کریں گے۔ کیونکہ بہت سارے لوگوں نے، ابھی آج کے بہت سارے ایسے کچھ نام نہاد لوگ ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہلواتے ہیں، انہوں نے ایکچولی مبہم انداز میں، انڈائریکٹلی، یہ دعویٰ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول نعوذ باللہ ممکن نہیں، استغفر اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو یہ تو سراسر قرآن اور حدیث کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اور بہت سارے لوگ جو منکرین حدیث ہیں وہ بھی اس بات کو نہیں مانتے ہیں، اور ساری وہ والی احادیث جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کی ہیں، ان تمام احادیث کا وہ انکار کرتے ہیں، اس کو ڈینائی کرتے ہیں۔ اور منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا، ایکچولی اس میں، کیونکہ یہ طبقہ جو تھا معتزلہ فرقہ سے پیدا ہوا نا، تو ان لوگوں کا ایکچولی یہ سمجھنا ہے کہ وہ جن کو فالو کرتے ہیں، وہ ایکچولی دیکھا جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے بنائے ہوئے نبی ہیں، جھوٹے نبی، ان کو وہ عیسیٰ علیہ السلام مان لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور کچھ لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا ہی نہیں، نعوذ باللہ، اور انہوں نے کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دریافت کر لی خود ساختہ طریقے سے، اور کہتے کہ کشمیر میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ یہ سراسر جھوٹی بات ہے اصل میں۔ تو بہرحال یہ حدیث کا انکار کرنے والے، یا اور بھی بہت سارے کچھ دوسرے لوگ جو یہ ثابت کرنا چاہتے کہ ہم، نعوذ باللہ، ہم بہتر ہیں جو ہم بات بتا رہے ہیں، تو اس لیے ہم کو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کسی کو فالو کرنا ہے۔ یعنی صرف ایک کسی کا عالم ہونا اور اس کا اچھا لیکچر لینا ضروری نہیں ہے، کافی نہیں ہے، جب تک کہ آپ کو اس کی اوتھینٹسٹی نہ پتہ چل جائے کہ صحیح احادیث اور قرآن کو وہ فالو کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی ذرا سا بھی حدیث میں شک و شبہ کرتا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، تو اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام خود دجال کو قتل کریں گے، جو کہ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے، پھر جب اللہ کا دشمن یعنی دجال انہیں دیکھے گا تو یوں گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، اگر وہ اسے ویسے ہی چھوڑ دیں گے تو وہ گھلتا ہوا خود ہی ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرائیں گے، پھر وہ ان مسلمانوں کو اس کا خون اپنے برچھے پر دکھائیں گے، یا برچھے سے دکھائیں گے یا اس پر دکھائیں گے. برچھا مطلب جس سے جو ایک ہتھیار ہوتا ہے. اور دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال میری امت میں نکلے گا اور 40 دن تک رہے گا. میں نہیں جانتا 40 دن فرمایا یہ 40 مہینے یا 40 برس. پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے, ان کی شکل عروہ بن مسعود کیسی ہوگی. وہ دجال کو ڈھونڈیں گے اور اسے قتل کریں گے. یا ان کی شکل عروہ بن مسعود کیسی ہے, وہ دجال کو ڈھونڈیں گے اور اسے قتل کریں گے. پھر 7 برس تک لوگ ایسے رہیں گے کہ 2 آدمیوں میں کوئی دشمنی نہیں ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ ایک ٹھنڈی ہوا بھیجے گا جو شام کی طرف سے آئے گی, تو زمین پر کوئی ایسا نہ رہے گا جس کے دل میں رائی برابر ایمان یا بھلائی ہو, مگر یہ ہوا اس کی جان نکال لے گی. حتیٰ کہ اگر تم میں سے کوئی پہاڑ کے کلیجے میں گھس جائے تو وہاں بھی یہ ہوا پہنچ کر اس کی جان نکال لے گی. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ فرماتے تھے پھر برے لوگ دنیا میں رہ جائیں گے, جلد باز چڑیوں کی طرح یا بے عقل درندوں کی طرح ان کے اخلاق ہوں گے, نہ وہ اچھی بات کو اچھا سمجھیں گے نہ بری بات کو برا. پھر شیطان ایک صورت بنا کر ان کے پاس آئے گا اور کہے گا تم شرم نہیں کرتے؟ وہ کہیں گے پھر تو ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ شیطان کہے گا بت پرستی کرو. وہ بت پوجیں گے اور باوجود اس کے کہ ان کی روزی کشادہ ہوگی مزے سے زندگی گزاریں گے. پھر سور پھونکا جائے گا, اسے جو بھی سنے گا بے ہوش ہو جائے گا, اور سب سے پہلے سور کی آواز جو سنے گا اپنے اونٹوں کے ہوس کو وہ لیپ کر رہا ہوگا, وہ بے ہوش ہو جائے گا اور دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پانی برسائیں گے جو کہ شبنم کے قطروں کی مانند ہوگا, اس سے لوگوں کے جسم اگنے لگیں گے. پھر سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے. پھر پکارا جائے گا اے لوگو اپنے مالک کے پاس آؤ, اور انہیں کھڑا کیا جائے گا, ان سے سوال ہوگا. پھر کہا جائے گا کہ جہنم کے لیے ایک لشکر نکالو. پوچھا جائے گا کہ کتنے لوگ؟ حکم ہوگا ہر 1000 میں سے 999 یعنی 999 نکالو, یعنی ہر 1000 میں سے ایک جنتی ہوگا. جیسے کہ ہم دجال کو کون مارے گا یہ پڑھ رہے تھے, اور ہم نے پہلے پڑھا کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. حالانکہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی نمک کی طرح گھلتا چلا جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں وہ قتل ہو. لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے برچھے سے قتل کریں گے اور پھر اس پر خون دکھائیں گے تاکہ لوگ مطمئن ہو جائیں کہ انہوں نے ختم کر دیا ہے. اور دوسری حدیث جو ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا بھیجے گا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے, اور جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس ہوا سے ان سب کا انتقال یعنی ڈیتھ ہو جائے گی. اس کے بعد ایسے بے عقل لوگ رہ جائیں گے جو بہت زیادہ بد اخلاق, بدتمیز اور بہت شیطان کی بات ماننے والے ہوں گے. شیطان کسی انسان کی شکل میں آ کر کہے گا کہ اسے لوگ پوچھیں گے تم ہمیں کیا حکم دیتے ہو, تو وہ کہیں گے کہ بت پرستی کرو, اور وہ لوگ بتوں کو پوجیں گے. اور پھر سور پھونکا جائے گا اور جو بھی اس سور کو سنے گا بے ہوش ہو جائے گا, اور سب سے پہلے سور کی آواز جو سنے گا وہ اپنے اونٹوں کے ہوس کو لیپ کر رہا ہوگا. سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ پانی برسائیں گے جو کہ شبنم کے قطروں کی مانند ہوگا, اس سے لوگوں کے جسم اگنے لگیں گے. پھر سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں گے. پھر پکارا جائے گا اے لوگو اپنے مالک کے پاس آؤ, اور انہیں کھڑا کیا جائے گا, ان سے سوال ہوگا. پھر کہا جائے گا کہ جہنم کے لیے ایک لشکر نکالو. پوچھا جائے گا کتنے لوگ؟ حکم ہوگا ہر 1000 میں سے 999 یعنی ہر 1000 میں سے ایک جنتی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا, اور یہی وہ دن ہے جب پنڈلی کھول دی جائے گی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی ہم سوچیں ذرا تصور کریں کہ قیامت کے دن کیا حال اور کیا منظر ہوگا, کہ پہلے سور میں تو سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے, پھر اٹھائے جائیں گے, ہوش میں آ جائیں گے, پھر کھڑے ہوں گے, اور پھر سب میدان حشر کی طرف دوڑ پڑیں گے, اور پھر اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا. اور ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں ولدان و شیبہ کا لفظ آتا ہے کہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا, اور اس کے بارے میں تفسیر میں ہم کو روایت ملتی ہے کہ واللہ عالم کہ اتنا وہ لمبا دن ہوگا کہ جو بچے کھڑے تھے وہ بوڑھے ہو جائیں گے انتظار کرتے کرتے, یا پھر ہیبت کی وجہ سے بچوں کے یا بڑوں کے سبھی کے بال یعنی اس خطرناک منظر کو دیکھ کر اس ہیبت کی وجہ سے ان کے بال فوراً سفید ہو جائیں گے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ مجھے یہ سورہ ہود اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے, ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی جب ہم قیامت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس وقت ایسے لگتا ہے کہ جیسے دنیا سے جی اچاٹ ہو گیا ہے، یہ دنیا بالکل ایسی عجیب چیز ہے جس میں دل نہیں لگانا چاہیے، لیکن جیسے ہی ہم اس حدیث کے بعد اپنی نارمل زندگی میں آتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں رہتا کہ آخر ایک دن ہمیں کہاں جانا ہے، کس کے پاس کیا ہوگا، کون سے اعمال وہ لے کر آیا تھا، اسے کیا حساب کتاب دینا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، یہ اس کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اعمال سے جان سکتے ہیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا وہاں پر۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کوئی بھی لوگ، جتنے بھی لوگ اسے پوچھیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی اعمال کا ذخیرہ ہے ہی نہیں۔ تو یہ وہ دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور یہ بات پڑھ کر دل کانپ جاتا ہے کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں چلے جائیں گے اور ایک شخص جنتی ہوگا، اور یہ پڑھ کر دل کانپ جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں رسول اکرم کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جنت میں ہوں گے، کہ یہاں تک کہ ان کی کثرت پر آپ فخر کریں گے۔ آپ کو معراج والی حدیث یاد ہوگی نا، جس میں موسیٰ علیہ السلام آپ کو دیکھ کر جاتے ہوئے آپ کو دیکھ کر افسردہ ہوتے ہیں، تو رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ، کیا چیز آپ کو افسردہ کر گئی، یعنی کیا چیز نے آپ کو رونے پر مجبور کیا؟ تو کہتے ہیں کہ ایک شخص جو میرے بعد آیا نبی، اور کم وقت پر رہا، لیکن اس کے امتی زیادہ ہوں گے جنت میں۔ تو لیکن کیا ہم اس حدیث کو سن کر چین سے بیٹھ جائیں؟ اور کہ یہ جو 999 والی حدیث ہے، 999 جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے، تو کیا ہمیں فکر نہیں ہوتی اپنی؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی فکر نہیں کرتے کہ ہم اس سے بچیں؟ اور امیجن کریں اور سوچیں کہ وہ ایک کون شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا، ہر 1000 میں سے ایک شخص جنت میں جائے گا، تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو وہ ایک شخص بنانے کی تیاری کریں، کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ واقعی میں یہ احادیث جو ہیں دل پر ایسے اثر انداز ہوتی ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم کوئی اور دنیا میں ہیں، لیکن جیسے ہی پڑھ کر ہٹتے ہیں تو لگتا ہے کوئی اور دنیا میں آ گئے۔ اور یہ دنیا اتنا ہماری طرف ہم کو کھینچتی ہے اور ہم اس کی طرف لپکتے ہیں، لیکن جب کلاس روم میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ کتنا ضروری ہے ایسے ماحول سے اٹیچ رہنا جو ہم کو ہماری آخرت کی یاد دلائے، جو ہم کو ہماری آخرت کی تیاری پر ابھارے، ہمارے اندر وہ جذبات پیدا کرے کہ ہم کچھ کوشش کرنے والے بنیں۔ حالانکہ رحم تو اللہ ہی کی طرف سے ہوگا، اسی کے فضل و کرم سے، اسی کی رحمت سے ہم جہنم سے بچ سکیں گے، لیکن پھر بھی ہم کو اپنی کوشش اور جدوجہد جاری رکھنی ہوگی۔ تو بہرحال یہ 1000 میں سے ایک ایسا ہوگا جو جنتی ہوگا، اور اس کی جو قتلگاہ ہوگی، اس کا جو مقام ہوگا، کئی احادیث سے ثابت ہے، جسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اور صحیح مسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، اور ایک طویل معرکے کے بعد، یعنی ایک کچھ جنگ ہوگی، اسے مقام لط پر قتل کر دیں گے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ علیہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں، یعنی مقام لط کے بارے میں، کہ وہ بیت المقدس کے قریب ایک بستی کا نام ہے۔ شرح صحیح مسلم میں یہ بات لکھی ہے۔ اور ابن اسیر رحمہ اللہ نے اس کے بارے میں نقل کیا ہے کہ لد ملک شام میں ایک جگہ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ فلسطین میں ایک مقام ہے۔ اور ابھی جدید تحقیق کے مطابق جو بات ثابت ہے، جو ابھی جدید مفسرین اس کے بارے میں بتاتے ہیں، کہ اسرائیل کا جو ایئرپورٹ ہے اسی کے بازو میں یہ مقام ہے، مقام لد۔ واللہ اعلم۔ زمین پر دجال کے رہنے کی مدت کتنی ہوگی؟ جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ 40 دن کا ذکر ہم کو ملتا ہے کہ دجال 40 دن تک زمین میں دندناتا پھرے گا، اور اس مدت میں وہ ساری زمین کا چکر لگا لے گا۔ ان 40 دنوں میں سے پہلا دن حقیقی سال کے برابر ہوگا، یعنی جیسے ایک سال ہوتا ہے ہمارا ابھی فی الحال۔ ایسا ہرگز نہیں کہ وہ دن مصیبت و تکلیف کی وجہ سے ایک سال کے برابر لمبا معلوم ہوگا۔ اس بات کی دلیل ہمیں دوسری حدیث سے ملتی ہے، جس میں صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا اس دن ایک دن کی 5 نمازیں ہمیں کافی ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، بلکہ تم اپنے اوقات کا اندازہ لگا کر پورے سال کی نمازیں ادا کرنا۔ اسی طرح دوسرا دن ایک مہینے کے برابر، اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی 37 ڈیز عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ تو 40 دن جس میں سے ایک دن سال کے برابر ہوگا، اور جب صحابہ نے پوچھا تھا کہ کیا ہم اس میں 5 ہی نمازیں ادا کریں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں، بلکہ تم اس کا اندازہ کر لینا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور حذیفہ بن یمان کی ایک روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انما فتنتہ 40 یوما، بلا شبہ دجال کا فتنہ 40 دن ہوگا۔ یہ بھی ابن شہبہ کی روایت ہے۔ پھر دجال کے خلاف ہونے والا جو مورکہ ہوگا یہ آخری مورکہ ہوگا اہل حق کا. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر جہاد کرتا رہے گا اور اپنے دشمنوں پر غالب رہے گا، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ مسیح دجال کے خلاف جہاد کرے گا. یہ بھی صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے. اور ان کی فضیلت بتائی گئی جو دجال کے خلاف جہاد کریں گے. صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے، ایک وہ جماعت جو ہند کے خلاف جہاد کرے گی اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد میں شریک ہوگی. یہ بھی سلسلہ تو صحیح حدیث ہے، صحیح الجامع نسائی کتاب الجہاد اور مسند احمد، اس کو بھی یہ بھی مسند احمد میں بھی اس کی حدیث حسن ہے، سند اس کی حسن ہے، اور بیہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے. تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب محمد بن قاسم، انہوں نے جو پہلا مورکہ تھا محمد بن قاسم نے کیا تھا ہندوستان کی طرف، ہند کی طرف، اور وہیں سے اس کے بعد پھر وہاں پر اسلام کا زور بڑھتا گیا. پہلے بھی مسلمان تھے وہاں پر، لیکن اکا دکا بہت کم تعداد میں تھے، لیکن بعد میں الحمدللہ زیادہ وہاں بڑھتے گئے مسلمان. اور جو طویل حدیث سے ہم کو ملتی ہے، جو کئی اور راویوں نے اس کو روایت کیا ہے، وہ وہی والی حدیث ہے جو ہم پیچھے سے پڑھتے آئے ہیں کہ وہ زمین پر بارش برسائے گا اور جو بنجر زمین ہوگی وہ کھیتیاں اگائیں گی، لیکن ایکچولی وہ اس کی طرف سے فتنہ ہوگا اور وہ لوگوں کو اس سے دھوکے میں مبتلا کرے گا. ہم اس میں وہ والا حصہ پڑھ لیتے ہیں جو کہ ہم نے ابھی جو نہیں پڑھا ہے، جیسے کہ ابو امامہ والی حدیث ہے، طویل حدیث. اس میں فرمایا کہ اے لوگوں، جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کیا، کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، وہ لا محالہ تمہاری طرف خروج کرے گا. اگر اس کے نکلنے کے وقت میں تمہارے درمیان موجود ہوا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے اس کے سامنے حجت پیش کروں گا، اور اگر اس کا خروج میرے بعد ہوا تو ہر آدمی خود اپنی حجت پیش کرے گا، اور میں ہر مسلمان کے لیے اپنے بعد اللہ کو چھوڑ رہا ہوں. وہ شام اور عراق کے درمیان ایک شگاف میں سے نکلے گا اور دائیں بائیں ہر طرف فساد برپا کرے گا. اے اللہ کے بندو، اے لوگوں، ثابت قدم رہنا، میں تمہارے لیے اس کے ایسے اوصاف بیان کر دوں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کیے ہوں گے. وہ کہے گا، میں تمہارا رب ہوں، لیکن تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے یعنی زندگی میں نہیں دیکھ سکو گے، اور دجال کانا ہے مگر تمہارا رب ایسا نہیں ہے. اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا، اس کو ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن پڑھ سکے گا. دجال کا ایک فتنہ تو یہ ہے کہ اس کے پاس جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی. اس کی جنت اصل میں دوزخ اور اس کی دوزخ اصل میں جنت ہے. جو اس کی آگ کی آزمائش میں پڑے گا وہ اللہ کی پناہ مانگے. اسے سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھنی چاہیے. اس کا ایک فتنہ یہ ہے کہ وہ بدو یعنی دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے رب ہونے کی گواہی دو گے؟ وہ کہے گا کہ ہاں. پھر شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. وہ کہیں گے، اے میرے بیٹے، اس کی پیروی کرو، یہ تمہارا رب ہے. اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ کسی انسان پر قابو پا کر اس کو قتل کر دے گا، پھر اسے آرے سے دو حصوں میں چیر ڈالے گا. پھر کہے گا، میرے اس بندے کی طرف دیکھو، میں اسے دوبارہ زندہ کر دوں گا. مگر وہ پھر بھی کہے گا کہ میرے سوا اس کا کوئی رب ہے؟ چنانچہ اللہ اسے دوبارہ زندہ کر دے گا. اور وہ خبیث اسے کہے گا کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے، اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے. اللہ کی قسم، تمہارے تعلق سے مجھے آج کے دن سے بڑھ کر کبھی بھی بصیرت حاصل نہیں تھی. یہ بھی اس کا فتنہ ہے کہ وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، وہ زمین کو حکم دے گا اگانے کا تو وہ اگانے لگے گی. اس کا ایک فتنہ یہ ہے کہ وہ قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تکذیب کرے گا، اور اس کے تمام چرنے والے جانور ہلاک ہو جائیں گے. ایک فتنہ اس کا یہ ہے کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تصدیق کرے گا، یعنی اس کو مانے گا، تو وہ آسمان کو بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کا حکم دے گا، تو بارش بھی برسے گی اور زمین نباتات بھی اگائے گی، حتیٰ کہ ان کے مویشی اسی دن سے بہت زیادہ موٹے تازے ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کے پہلو تن جائیں گے اور ان کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے. وہ زمین کی ہر چیز کو روند کر اس پر غالب آئے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. وہ ان کے جس راستے کی طرف آئے گا وہاں اسے فرشتے تلوار تھامے ہوئے ملیں گے، حتیٰ کہ وہ بنجر زمین کے موڑ پر ایک قسم کے سرخ زمین پر پڑاؤ ڈالے گا. مدینہ اپنے رہائشیوں سمیت تین مرتبہ لرز اٹھے گا. اس میں رہنے والا ہر منافق مرد اور عورت نکل کر اس کی طرف چلے آئیں گے. وہ خبیث مدینہ سے اسی طرح دور ہٹ جائے گا جیسے دھونکنی لوہے کا میل کچل دور کر دیتی ہے۔ اس دن کو نجات کا دن کہا جائے گا۔ پوچھا گیا کہ ان دنوں عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ان دنوں تھوڑے ہوں گے، ایک مرد صالح مسلمانوں کا امام ہوگا، جس دوران ان کا امام آگے بڑھ کر ان کو صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا، اس صبح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ امام الٹے پاؤں پیچھے ہٹ جائے گا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اس کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے، آگے بڑھو اور جماعت کراؤ، کیونکہ اقامت تو آپ کے لیے کہی گئی ہے، اس لیے نماز بھی امام پڑھائے گا۔ جب وہ امام چلا جائے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے، دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھول دیا جائے گا، دروازے کے پیچھے دجال 70,000 یہودیوں سمیت موجود ہوگا، ان میں سے ہر ایک کے پاس تیز تلوار ہوگی۔ جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو یوں پگھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، اور وہ بھاگ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے لد شرقی کے دروازے پر جا لیں گے اور اسے وہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو شکست دے گا۔ اللہ کی مخلوق میں سے یہودی جس چیز کی بھی پناہ لے گا وہ بول اٹھے گی، خواہ وہ پتھر ہو، درخت ہو، یا دیوار ہو، یا کوئی جانور سوائے غرقت کے درخت کے، کیونکہ وہ تو یہودیوں کا درخت ہے، اس لیے نہیں بولے گا۔ وہ چیز کہے گی، اے اللہ کے بندے، مسلمان، یہ رہا یہودی، آؤ اسے قتل کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت میری امت کے درمیان ایک انصاف پسند جج اور ایک عادل امام کی ہوگی۔ وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو ذبح کر ڈالیں گے، جزیہ ساقط کریں گے، زکوٰۃ معاف کر دیں گے، وہ کینہ اور بغض کو ختم کر دیں گے، وہ ہر گرم چیز کی گرمی کو نکال پھینکیں گے، حتیٰ کہ بچہ سانپ کی بل میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو وہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ سبحان اللہ، ایک بچی شیر کو تکلیف پہنچائے گی مگر اسے ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ بھیڑیا بھیڑوں کے کتے کی مانند رکھوالی کرے گا۔ دنیا امن اور چین سے اس طرح بھر جائے گی جیسے برتن پانی سے بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اتفاق و اتحاد کا دور دورہ ہوگا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے گی، قریش اپنی حکومت چھین لیں گے، اور زمین چاند کے فرش کی طرح ہوگی۔ اس سے وہ نباتات اگیں گی جو آدم علیہ السلام کے وقت اگتی تھیں، یہاں تک کہ لوگ انگور کے گچھے کو مل کر کھائیں گے اور وہ انہیں سیر کر دے گا۔ لوگ ایک انار مل کر کھائیں گے تو وہ ان کا پیٹ بھر دے گا۔ بیل اتنے اور اتنے پیسوں میں مل جائے گا، اور گھوڑے کی قیمت چند درہم ہوگی۔ دجال کے خروج سے پہلے 3 سال سخت ہوں گے، جن میں لوگ سخت بھوک میں مبتلا ہوں گے۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ ایک تہائی بارش روک لو، اور زمین کو حکم ملے گا کہ 2/3 نباتات روک لے۔ پھر تیسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ ساری کی ساری بارش روک لے، چنانچہ ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکے گا۔ اور زمین کو حکم ہوگا کہ تمام نباتات روک لے، چنانچہ کوئی سبزہ نہیں اگے گا۔ کوئی جانور باقی نہیں بچے گا سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ بچائے۔ پوچھا گیا، ان دنوں لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحلیل، تکبیر اور تحمید سے، یہ اذکار انہیں کھانے کا کام دیں گے۔ اب یہ طویل حدیث سے ہم کو ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کیوں دجال کے خروج سے پہلے قحط سالی ہوگی، کیونکہ سخت آزمائش ہوگی۔ یعنی یہی تو فتنہ ہے اور یہی تو آزمائش ہے اصل میں۔ کہ فتنے کو کیوں کہا گیا فتنہ؟ کیونکہ جب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگ سے تپانا، یا آگ پر تپانا، کیونکہ جب سونا آگ پر تپایا جاتا ہے تو کندن بنتا ہے، یعنی بالکل خالص رہ جاتا ہے نا۔ تو اسی طرح سے جو مومن ہوں گے وہ ایسے پہلے آزمائشوں کی بھٹی سے گزریں گے یا گزارے جائیں گے، تب اور اس کے بعد بھی وہ ایمان پر قائم رہیں گے، تو پھر ایسے مومن آپ سوچے کس پائے کا ان کا، کس لیول کا ان کا ایمان ہوگا۔ اور اسی لیے دیکھیں کہ مسلمان یا مومن حقیقت میں مصیبتوں کے وقت پہچانا جاتا ہے، آزمائشوں کے وقت پہچانا جاتا ہے۔ یعنی یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ مشکلات، آزمائشیں، پریشانیاں، دکھ، درد، بیماریاں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بعض اوقات بچے، بعض اوقات اولاد کا نہ ہونا، بعض اوقات بیماریاں، یہ ساری چیزیں اصل میں آزمائش ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک بھٹی سے گزارنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے مشکل کے وقت ثابت قدم رہتے ہیں، نہیں رہتے ہیں۔ اور ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ بس تمہیں اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے گزار کر ہمیں کندن بنانا چاہتا ہے۔ کیونکہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ٹھوک بجا کر نہیں دیکھے گا؟ ہم تو معمولی سی چیز لینے جاتے ہیں تو دیکھتے کہ کہیں سے یہ لیکیج تو نہیں ہوگی، اس میں یا اس میں کچھ پرابلم تو نہیں ہوگی، کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہیں دیکھے گا جن کو ان کو آگے بڑھانا ہے. تو کبھی بھی مشکلات سے گھبرائیں نہ، کبھی بھی پریشانیوں سے دل برداشتہ نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے شکایتیں نہ کرنے لگیں. کیونکہ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بس دیکھ لیا بہت اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے، ساری مصیبتوں نے تو ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے، ہماری تو کوئی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی ہیں، سارے اچھے اچھے کام دوسروں کے لیے، ہمارے لیے مصیبتیں، نعوذ باللہ. اس طرح کے جملے یہ کفریہ جملے ہیں اصل میں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی والے جملے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو زمین اور آسمان کو پانی برسانے اور زمین سے نباتات اگانے سے روک دیا جائے گا تاکہ اور آزمائش کا وقت آ جائے گا. بھوک پیاس سے انسان، یعنی سب سے بڑی جو ایکچولی آزمائش ہوتی ہے وہ بھوک اور پیاس ہے، جب انسان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو ایسے وقت میں پھر ہم کیا کریں، جتنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جتنا زیادہ تحلیل یعنی اللہ لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، اور تحمید الحمدللہ ہم یہ پڑھتے رہیں. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی اور داماد کو یہ نسخہ بتایا تھا کہ تم تھک جاؤ تو یہ پڑھنے لگو. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی پڑھنا نہیں چھوڑا، ایون جس وقت جنگ تھی اس رات بھی پڑھنا نہیں چھوڑا یہ اذکار. تو صحابہ کرام اس طرح سے اذکار سے چمٹے ہوئے تھے، لگے ہوئے تھے. آج ہمارے پاس ہے ٹائم اذکار پڑھنے کا، آج تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ صبح شام کے اذکار کیا ہیں، ہم صرف ایک الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا پڑھنے کو ہم صبح کی دعا پر سمجھ لیتے ہیں، جبکہ رسول اکرم کے جو اذکار تھے صبح پڑھنے کے، آپ دیکھیں کتنے سارے ہیں ماشاءاللہ، اور کتنی اچھی دعائیں ہیں. تو اذکار کو اپنے لیے لازم کر لیں. اور یہ جو طویل حدیث آپ کے بارے میں آپ کو ابھی سنائی گئی ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا گیا اس کی روایت کو، اور علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو بہت زیادہ کوشش اور جستجو کی، اور وہ ثابت کیا ہے کہ یہ دوسری احادیث کو سامنے رکھ کر اس میں جو بھی تفصیل بتائی گئی ہے وہ سب کی سب صحیح ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر اس کی جو روایت ہے اگر وہ ضعیف ہے بھی، تو اس میں جو باتیں ہیں دوسری تمام احادیث کو رکھ کر سامنے رکھ کر پتہ چلتی ہیں کہ یہ باتیں صحیح، یعنی اس حدیث میں جو خبر دی گئی وہ صحیح ہے، لیکن اس حدیث کی روایت ضعیف ہے. حالانکہ اس کو طبرانی نے اور مستدرک حاکم ابن ماجہ اور ابن ابی عاصم جو بہت محدث گزرے ہیں بڑے، انہوں نے بھی اس کو ثابت کیا ہے، اس حدیث کو لایا ہے، لیکن علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو بہت زیادہ تحقیق اس کی اور انہوں نے یہ اس کے بارے میں جملہ لکھا کہ اس کی تمام خبریں، اس حدیث کی تمام خبریں صحیح ہیں دوسری احادیث کو سامنے رکھ کر. تو بہرحال ان تمام احادیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہم سورہ کہف الحمدللہ کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی، کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ سورہ کہف سے پڑھ لینے سے دجال کا فتنہ ٹل جائے گا؟ کیوں ہمیں سورہ کہف پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے؟ ہمیں سب سے پہلی سٹوری جو ملتی ہے سورہ کہف میں وہ کن لوگوں کی ہے؟ کہف ہمیں اتنی چیزیں سکھاتا ہے، یعنی انسان کی عقل حیران اور دنگ رہ جاتی ہے کہ سورہ کہف جو ہمیں ہر جمعہ کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کی ابتدائی 10 آیت پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو ایکچولی ہم یہ تو دیکھیں کہ وہ سورہ کہف میں واقعات کیا ہیں، اور وہ اصحاب کہف کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، حالانکہ وہ سب ایلیٹ کلاس طبقہ تھا، یعنی وہ جو بچے وہ نوجوان تھے وہ سب کے سب بڑے بڑے وزیروں کے یا بڑے بڑے جو بادشاہوں کے خاص مصاحب ہوتے ہیں ان کے بچے تھے، لیکن انہوں نے اپنا سارا کمفرٹ چھوڑا صرف کس کے ایمان کے لیے. انہوں نے اپنے آپ کو جو پیئر پریشر ہم جو کہتے ہیں کہ آج ہم سب پریشر میں ہیں، ایک طرح سے ہم پورے دباؤ میں ہیں ماحول کے، تو انہوں نے اس دباؤ کو قبول نہیں کیا، اس پریشر کو قبول نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اس پریشر سے وہ آزاد ہو گئے اور غاروں اور پہاڑوں میں پناہ لی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنا قیمتی ہے، یا ایمان کتنی قیمتی شے ہے کہ اس کے مقابلے میں سارا کمفرٹ، سارا جو بھی آپ کی لگزریس لائف ہے اس سب کو چھوڑا جا سکتا ہے اور چھوڑ دینا چاہیے اگر ایمان پر بات آ رہی ہو تو. تو انہیں آج بھی، آج کیوں آپ دیکھیں نا کہ تھوڑی سی چیزوں کے لیے آج ایمان بھیج دیتے ہیں لوگ نا، کہ ایک ذرا سے بزنس کے ذرا سے فائدے کے لیے جھوٹ بول دیا، دھوکہ دے دیا، ایک زمین کی خاطر کاغذات غائب کر دیے زمین کے، یا اس میں دھوکہ دہی کر لی. تو یہ سب کیا ہے اصل میں؟ یہ فتنے اور آزمائش ہیں، یہ آپ کے ایمان کو پرکھنے کے لیے اصل میں چیزیں، کہ آپ کا ایمان کتنا بچا ہوا ہے. تو دجال کے جو فتنے ہوں گے، جو اس کے مطلب یعنی جن ٹریک پر وہ لوگوں کو چلا کر اپنی طرف کھینچے گا، یا اس کی جو کشش ہوگی، وہ یہی تو سارے ہوں گے. یہی تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مادہ پرستی اور یہ جو دنیا کے لیے لپکنا بھاگنا اور اس کے پیچھے اندھا دھن ہو کر اپنی آخرت کو برباد کر دینا، یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ خود سوچیں کہ مطلب آج کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک تو صبح شام کے اذکار اس کا ہم اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، اور سورہ کہف کی جو اس میں جتنی سٹوریز ہیں اس پر غور و فکر کریں. سبحان اللہ، وہ جو نوجوانوں کا واقعہ پڑھ کر سچ میں ایسا عجیب سا اندر سے دل کا معاملہ ہوتا ہے کہ کیسے تھے وہ نوجوان، کیسے انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اتنا سٹرگل کیا، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنی وہ لیوش لائف چھوڑ دی، اتنا سٹرگل کیا، غاروں میں جا کر پناہ لی، پہاڑوں میں جا کر پناہ لی. تو ایمان کتنی زیادہ قیمتی چیز ہے، اور آج ہم کتنے ایزیلی اور کتنی آسانی سے اپنے ایمان کو گنوانے کے لیے کوئی بھی کام کر لیتے ہیں. تو بہرحال یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ سورہ کہف پڑھنے کے لیے کیوں کہا گیا اور سورہ کہف کی کیا اہمیت ہے. تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں، اب ہم اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی فکر کریں، اور یہ دیکھیں کہ ہم کیسے دجال کے فتنے سے بچ سکتے ہیں. جیسے کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ کی ایک یہودی عورت نے ایسا بچہ جنا جس کی آنکھ مٹی ہوئی تھی، اور اس کا جو مطلب یعنی دانت کچھ عجیب طرح سے ظاہر تھا. تو رسول اکرم کو ایک گھبراہٹ ہوئی کہ کہیں یہی دجال نہ ہو. ٹھیک ہے، اس کی سند بھی جو ہے جید ہے، مسند احمد نے اس کو بیان کیا ہے. اور نافع کا بیان ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ابن سیاح سے مدینہ کے کسی راستے میں ملے اور اس سے کوئی ایسی بات کی جس سے وہ غصے میں آ کر پھول گیا، حتیٰ کہ پوری گلی کو بھر دیا. یہ بھی ہم پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں. تو ابن سیاد، پھر میں اس ابن سیاد سے دوبارہ ملا تو اس کی آنکھ پھولی ہوئی تھی. میں نے کہا کہ تیری آنکھ کا کیا حال ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. میں نے کہا آنکھ تیرے سر میں ہے اور تو کہتے کہ میں نہیں جانتا؟ اس نے کہا اگر اللہ چاہے تو تیری اس لکڑی میں آنکھ پیدا کر دے. پھر اس نے ایسی آواز نکالی جیسے گدھا زور سے آواز نکالتا ہے. یعنی وہ لوگ ابن سیاد کو دجال سمجھتے تھے، شک کرتے تھے، لیکن ایکچولی ابن سیاد دجال نہیں تھا. اور دجال تو جیسے ہم نے ایک صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنگلوں میں کہیں غار میں قید تھا، واللہ عالم وہ زندہ ہے یا نہیں. لیکن رسول اکرم کی جو دوسری حدیث سے جیسے پتہ چلتا ہے کہ 100 سال کے بعد کوئی زندہ نہیں رہے گا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا وہ دجال رہا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کرے، واللہ عالم. اور لیکن ابن سیاد کے بارے میں جتنی بھی تحقیق ہے تمام علماء کرام کی، وہ کہتے کہ ابن سیاد دجال نہیں تھا. کئی دوسری احادیث کی تردید ہو جاتی ہے. اور لیکن وہ ایک کاہن تھا، بعد میں امام مالک کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا. اور ابن سیاد لیکن حرہ کے دن، جو حرہ ایک جنگ ہوئی تھی مدینہ میں، اس دن وہ غائب ہو گیا تھا. اس کے بعد اس کے بارے میں کسی کو خبر نہ ہوئی. تو بہرحال دجال سے جو بچاؤ کے طریقے ہیں، کہ جیسے جتنی بیماریاں اللہ تعالی نے دنیا میں بھیجی ہیں اس سے شفا کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، یہ بیماریوں کے لیے شفا بھی رکھی ہے. اسی لیے جب دجال کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بچنے کا سامان بھی پیدا کر دیا، اور بتا بھی دیا کہ ایک بہت بڑی آزمائش اور فتنہ ہوگا، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کو بے پناہ قوت اور طاقت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے، کیونکہ اللہ کس دن سے کرے گا یہ سارے کام وہ، اور صرف 40 دنوں میں وہ پوری زمین کا چکر لگائے گا یا بارشیں برسائے گا، جو بھی کچھ کرے گا. لیکن اس کے باوجود بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی اس سے مقابلے میں مدد فرمائیں گے، جس کی وجہ سے وہ مومنوں کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اپنے سچے اور خالص مومن بندوں کی مدد فرمائے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ روم کی آیت ہے کہ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا حق اور لازم ہے. اور ایک اور روایت ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص دجال سے یہ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے، میرا رب تو اللہ ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، تو دجال اسے کچھ نقصان نہ پہنچا سکے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مخلص مسلمان جو اپنے دین میں پختہ ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ لازماً ان کی دجال سے مدد فرمائے گا، ان کو بچائے گا. تو اس سے کیا پتہ چلے کہ ہم کو مخلص ہونا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے. جو لوگ ثابت قدم رہیں گے، جن کے اندر استقامت ہوگی، دجال کا ان پر کوئی زور نہیں ہوگا. اور یہ بھی بات ہمیں رسول اکرم سے پتہ چلتی ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہیں جو دجال سے محفوظ رکھیں گے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہم کو ثابت ہے دعا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہد کے آخر میں دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال و اعوذ بک من فتنة المحیا و فتنة الممات، اللہم انی اعوذ بک من الماثم والمغرم. اے اللہ ہمیں عذاب قبر سے فتنے، مسیح دجال سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور گناہ اور تاوان سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں فتنہ دجال سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور ایک اور روایت میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کو آپ نے حکم دیا کہ دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا، نعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، ہم فتنہ دجال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور جو ہم کو ملتے ہیں الفاظ کہ جب تم آخری تشہد پڑھ کر فارغ ہو جاؤ تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب جہنم، عذاب قبر، زندگی اور موت کے فتنے، اور مسیح دجال کے شر سے۔ یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ پھر سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت حفظ کرنا، تو حفظ کرنا بھی ضروری ہے اور ساتھ میں ان باتوں کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم میں سے سب کو 10 آیتیں تو کم از کم یاد ہوگی، اور الحمدللہ ماشاءاللہ ہم لوگوں نے یہ حدیث کی کلاس میں ہی سورہ کہف کو حفظ کرنے کا رکھا تھا، اور ماشاءاللہ ہماری کلاس کے اکثر لوگوں نے، میجورٹی نے سورہ کہف حفظ بھی کر لیا۔ ماشاءاللہ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ بہت برکت درس کو قائم رکھے۔ اور ابھی بچوں کی کلاسز بھی چل رہی ہے کچھ، جس میں سورہ کہف یاد کروایا جا رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو کم از کم 10 آیتیں ہم خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ تو جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت حفظ کرنے سے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے جو بھی دجال کو پالے تو اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیت پڑھے، کیونکہ یہ آیت تمہیں اس کے فتنے سے بچانے کا ذریعہ بنے گی۔ یہ صحیح سلسلہ تو صحیح ہے، اور قصے مسیح دجال، صحیح ابو داؤد یہ حدیث ہے۔ پھر دجال کا سامنا نہ کرنا، عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے آنے سے اجتناب کرے، اللہ کی قسم جب کوئی آدمی اس کے پاس آئے گا تو یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے، لیکن جو شبہ کی چیزیں دے کر اسے بھیجا گیا ہے انہیں دیکھ کر وہ اس کی پیروی کرنے لگے گا۔ یہ بھی صحیح جامع الصغیر کی روایت ہے۔ تو اس کا سامنا کرنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بلا وجہ اس کے سامنے نہ جائیں، اور دجال کے خلاف جہاد میں شرکت کرنا، جیسے ہم نے پیچھے حدیث پڑھی تھی کہ ایک امت کا ایک گروپ ہمیشہ حق پر رہے گا اور وہ مسیح دجال کے خلاف جہاد کرے گا۔ پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کا رعب مدینہ والوں پر نہیں پڑے گا، اس دن مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے پہرہ دیتے ہوں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہاں نہ تعاون آ سکتی ہے نہ ہی دجال آ سکتا ہے۔ تو ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں جو لوگ بھی رہائش اختیار کریں گے وہ دجال سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ دجال ان مقامات میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بات ہم کو یاد رہنی چاہیے کہ دجال سے بچاؤ کا اصل ہتھیار ایمان اور یقین ہی ہے۔ جتنا ایمان پختہ اور زیادہ ہوگا اتنا ہی وہ دجال سے، یہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ نہ سوچے کہ اگر آج دجال نہیں ہے تو اس کے فتنے بھی نہیں ہیں۔ دجال کے فتنے اس قدر پھیلا دیے گئے ہیں، اور علماء کرام تو ان ایک طرح سے فکر میں مبتلا ہیں کہ ساری زمین کو اس کے لیے برابر کر دیا گیا، جیسے کہ اس کے آنے کا استقبال ہو رہا ہو جیسے دجال کے، اور جیسے ہی وہ دجال نکلے گا تو لوگ بہت بری طرح اس کی طرف اٹریکٹ ہو گئے اور اس میں انوالو ہو جائیں گے اس کے فتنے میں، اور آج سے وہ فتنے پیدا کر دیے جا رہے ہیں یا کر دیے گئے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کریں، کیونکہ مکہ اور مدینہ میں رہائش بھی کچھ فائدہ نہ دے گی، جب اگر کوئی کافر اور منافق ہوں گے تو سب نکل کر اس کی طرف جا کر اس سے جا ملیں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو دجال سے محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اور ہم کو ہر آزمائشوں سے، فتنوں سے بچائے، اور ہمیں اپنی خاص رحمت میں اللہ تعالی شامل کر لے، کہ جس کی وجہ سے ہم ہر فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور اصل چیز تو ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا، ایسی محفلوں، ایسے جو بھی اس کے لیے عوامل ہو سکتے ہیں اس کو بروئے کار لانا، کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کو بچا سکیں اور ان فتنوں سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرن۔ آج میں کلاس جلدی ختم کر رہی ہوں، ابھی یہاں کی کلاس تو ہماری ہینا لے لے گی، اور ہم نئی والی جو کلاس ہے وہ ہم ختم کر دیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔